مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی زینت دو، خوبصورت کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا، تو اسے اللہ عز و جل قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور بروز قیامت میں اس کا شفیع و گواہ ہوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت اور گواہی اس کی دینے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آج ہم نے 40 حدیثیں سننی ہیں، اور کس سے سننی ہے؟ یہ ہمیں سننی ہے شبراتی کمپیوٹر سے۔ ماشاءاللہ شبراتی کمپیوٹر موجود ہو گیا، یہ بیچارہ انتظار کر کر کے شاید تھک گیا ہوگا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں مدنی منا ہوں۔ گویا
بہت چھوٹے سے آج ہمارے ساتھ مدنی کمپیوٹر،
40 حدیثیں انہوں نے عربی میں یاد کر لیے۔
جی الحمدللہ،
اللہ اللہ،
ہم سے چند انشاءاللہ تعالی آج سنیں گے۔
دیکھیے آج یہ شبراتی کمپیوٹر بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور بہت کچھ آج تو بڑی راتیں نہیں عبادت میں گزارنی ہے، تو شبراتی کمپیوٹر میں یہ بتائیے کہ ہمت کتنی ہے جاگنے کی، کیا ساری رات جاگنے کا موڈ ہے؟
پاپا کہہ رہے ہیں چھوٹا ہوں، آواز بھی چھوٹی سی نکل رہی ہے،
اور نیند بھی چھوٹوں کو بہت جلدی اپنی گود میں چھپا لیتی ہے،
نیند آ رہی،
ہوش بھی نہیں ہوتا، نیند
نہیں آ رہی۔
ہاں اس وقت آتی ہوگی، اب نہیں آ رہی ہوگی نا، آ گئے نا سکرین پہ، مگر کب آ جائے تو میں تو ابھی کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شبراتی کمپیوٹر، آپ کا نام کیا ہے؟
احنف رضا عطاری ان کا نام ہے،
احنف رضا عطاری، ماشاء
اللہ۔
شبراتی کمپیوٹر، جب تک میں سوال نہ کروں جواب نہیں دینا ہوتا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟
3.5 سال۔
3.5 سال، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ آج کی رات 15ویں رات ہے، آج کی رات کو شب براءت کیوں کہتے ہیں؟
کیونکہ
یہ رات جہنم کی آگ سے भी छुटकारा पाने की रात है। शबराती कंप्यूटर यह भी बता दीजिए, शबे बरात में अल्लाह ताला कितनों को जहन्नम से आजाद फरमाता है।
बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा,
बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा अफराद को आज की रात जहन्नम से आजाद किया जाता है। अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह। शबराती कंप्यूटर को 40 हदीसें तर्जमे के साथ याद कराई गई हैं। देखिए अब ये बता पाते हैं या नहीं। चलिए नियत से मुतालिक कोई हदीस पाक सुनाइए। माशाल्लाह, वाह भाई वाह। दुरूद पाक से मुतालिक, दुरूद पाक से मुतालिक हदीस पाक सुनाइए। मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह तुम पर दुरूद, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। वाह। नमाज के मुतालिक को हदीस सुना दीजिए।
अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है।
अरे वाह, शबराती कंप्यूटर जिंदाबाद। सलाम करने से मुतालिक कोई हदीस पाक सुनाइए।
कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम को अलकलाम पाक करने से सलाम करो।
सुभान अल्लाह, अस्सलाम कबल अल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो, क्या बात है। शाबान से मुतालिक कोई हदीस पाक सुनाइए।
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے
سبحان اللہ الصيام روزے کے متعلق کوئی حدیث سنا دیجئے
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنۃ ودا ہے
अस्याम जुन्नतुन रोजा ढाल है। वाह। कुरान पाक को अच्छी आवाज से पढ़ने के मुतालिक को हदीस पाक सुनाइए।
ज़ैनुल कुरान अभ्यस्वातिकुम, कुरान पाक को अपनी आवाज के साथ बयान करो।
सुभान अल्लाह, कुरान करीम को अपनी आवाजों के साथ मुजयन करो, खूबसूरत करो, जीनत दो। शुक्र से मुतालिक कोई हदीस पाक सुनाइए।
कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्ला यशकुरिन्ना सा ला यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता।
अल्लाह, चुप रहने की फजीलत से मुतालिक कोई हदीस मुबारक सुनाइए।
कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समझता न जा, जो चुप रहा उसने निजात पाई।
सुभान अल्लाह, दुआ से मुतालिक कोई हदीस पाक सुना दीजिए।
कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादा का मकसद है।
माशाअल्लाह, गुनाहों से तौबा करने के हवाले से कोई हदीस पाक सुना दीजिए।
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له من التوبة كرمالا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کہنی
ما شاء الله انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کوئی حدیث پاک سنائیے
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبیاء ایاء فی قبورهم انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں
माशाल्लाह माशाल्लाह। शबराती कंप्यूटर आप बड़े होकर क्या बनेंगे?
मैं अपने आका से मोहब्बत करता हूँ। मेरा आका का फरमान है कि مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انشاءاللہ میں اپنا آخر دن کو عام کروں گا انشاءاللہ.
دعا فرمائے بابا.
ماشاءاللہ شبرادی کمپیوٹر ماشاءاللہ مرحبا. واہ بھائی واہ, ان کے ماں باپ کو بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس مدنی منع کو عالم دین باعمل مفتی اسلام اور مبلغ دعوت اسلامی بنائے.
بابا جو ایسے مدنی منع ہیں جو ماشاءاللہ عزوجل ایسی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس وقت یقیناً مدنی چینل پر بھی ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اور کافی عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں, تو جب اس قسم کے مدنی منع یا مدنی منیا مدنی چینل کی اسکرین پر آئیں یا دیکھیں ہم اپنی لائف میں, تو ہمیں کیا کہنا چاہیے اپنی زبان سے؟
ماشاءاللہ بارک اللہ, یعنی جو چیز بھی پسند آئے تو اس طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں, تو ماشاء اللہ کہے یا بارک اللہ کہے یا دونوں کہے تو انشاء اللہ اس کو نظر نہیں لگے گی, ورنہ تعجب سے کسی عمدہ چیز کو دیکھنے سے نظر لگتی ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ.
آپ بھی اپنے مدنی منوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کروائیے. ماشاءاللہ یہ مدنی ماحول نہ صرف ہماری دنیا بلکہ انشاءاللہ ہماری آخرت کو بھی بہتر کرے گا. اس کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے مدنی منوں کے, اور اس وقت دعوت اسلامی کے تقریباً 2200 سے زیادہ more than 2200 مدارس المدینہ صرف پاکستان میں ہیں, جس میں تقریباً 1,20,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیا یہ قرآن کریم کے حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. more than 120,000 میل اینڈ مدنی منع اور مدنی منیا بوائز اینڈ گرلس ان مدرسۃ المدینہ. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی خوبصورت ایک شعبہ ہے, تو اپنے مدنی منع اور مدنی منیوں کو آپ ان مدارس میں داخل کرائیں. اسی طرح دار المدینہ ہے جو اسلامک اسکولنگ پورا ایک سسٹم ہے جس میں دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں الحمدللہ سکھائی جاتی ہیں, اور اس میں سنتوں بھرا ایک مدنی ماحول میسر آتا ہے جس سے الحمدللہ مدنی منوں کی اور مدنی منیوں میں ایک زبردست تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلے, جیسے کہ ہمارے جو بڑے اسلامی بھائی ہیں وہ چاہیں تو اپنے بیٹے کو یا بھائی اپنے بھائی کو یہ مدنی قافلوں میں سفر کروا سکتے ہیں, جو آپ کے 10-12 سال کے جو مدنی منع ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جس میں دعوت اسلامی کے ساتھ آپ آئیں تو بہت ساری تبدیلیاں آپ کے ہم سب کے گھروں میں اور باہر کے ماحول میں آنے کی امید رہتی ہے. اسی طرح جامعت المدینہ ہے ماشاء اللہ, جس میں درس نظامی کروایا جاتا ہے, عالم بنایا جاتا ہے. تو یہ بھی 450 سے زیادہ مدار جامعت المدینہ ہیں جو دنیا بھر میں پاکستان سمیت قائم ہیں, جن میں تقریباً 30,000 کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یہ عالم کورس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان میں سے بعض کو تخصص فقہ میں داخلہ ملتا ہے جو مفتی کورس کرتے ہیں. المدینہ العلمیہ کے شعبے میں جاتے ہیں جہاں کتابوں کی تحریر اور کتابیں وغیرہ تیار کی جاتی ہیں, بزرگوں کی بھی اور نئی نئی کتابیں تیار کی جاتی ہیں, تراجم کیے جاتے ہیں. بعض ہمارے مدنی چینل کی طرف جاتے ہیں جو مفتش بھی بنتے ہیں, اور دیگر اپنے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اس کام میں ان کی صرف ہوتی ہیں. تو یہ الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول ہے, اور دنیا بھر میں مدنی کام ہو رہے ہیں. خود مدنی چینل ہے, ابھی جیسا امیر سنت نے مدنی چینل کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. ابھی رمضان مبارک کی آمد آمد ہے الحمدللہ, پوری رمضان مبارک کی نشریات پر مشورے ہوئے ہیں کہ آپ کو بہتر اور نئے نئے سلسلے اور اچھے سے اچھے سلسلے دکھائے جائیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ میل سنت کے دو مدنی مذاکرے اور ماہ رمضان مبارک میں روزانہ ہوا کریں گے, ایک عصر کی نماز کے فوراً بعد اور ایک تراویح کے فوراً بعد. اور وہی تراویح سے پہلے کا بھی سلسلہ ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد کے بھی سلسلے ہوں گے مثالی معاشرے کے عنوان پر، فجر کے بعد بھی سنت و بھرے بیانات کا براہ راست سلسلہ رہے گا، اس کے علاوہ الحمدللہ صبح بہار رمضان کا سلسلہ ہوگا براہ راست، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوپہر 3 بجے انشاءاللہ ہمارے مبلغین رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھی اس میں ہوں گے، وہ بھی سلسلہ لے کر عصر تک چلتے رہیں گے۔ تو یوں کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سلسلے ماہ رمضان مبارک میں براہ راست بھی دکھائے جائیں، تاکہ ہم گناہوں سے بچ کر نیکی کے کاموں میں مصروف رہیں اور علم دین حاصل کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی کام ہیں، مساجد کی تعمیرات کی طرف جاتے ہیں تو ہماری معلومات کے مطابق اس وقت دعوت اسلامی 2 مساجد کی ایوریج ہماری بنانے کی، ملک بھر ملک و بیرون ملک کموں میں 2 مساجد روزانہ کی ہم تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پلاٹ ملتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عظیم کام سنت و بھری خدمت ہو رہی ہے، اس کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، افرادی قوت۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے خود کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا جب ہم خود اپنا وقت دیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، علاقوں کے مدنی کاموں میں شرکت کریں گے، اور خود بھی علم دین حاصل کریں گے، اور اپنے گھر کے بچوں کو بڑوں کو علم دین کی طرف لائیں گے، اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں ان میں ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو شامل کریں گے، تو یہ ایک ایسا انداز ہوتا ہے جو ہماری گلی کوچوں میں محلوں میں گلیوں میں یہ مدنی کام ہوتا ہے، اور مساجد ہماری آباد ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسجد بنتی پیسے سے ہے، نمازی پیسوں سے نہیں بنتا، اس کے لیے آپ کو انفرادی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو آپ اور ہم سب مل کر مساجد بنانے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے، اپنا وقت دیں، جتنے بھی اس وقت دنیا بھر میں فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پر دیکھو سن رہے ہیں، اپنا وقت دیں، روزانہ کم از کم 2 گھنٹے دعوت اسلامی کو آپ مدنی کاموں کے لیے دیں، دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں آپ، انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ آپ خود دیکھیں گے۔ مطالعہ ضرور کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ وقت مکتوت المدینہ کی کتابوں کے مطالعے کا آپ رکھیں، فیضان مدینہ اگر ماہنامہ اب تک آپ نے جاری نہیں کروایا تو وہ جاری کروائیں، تاکہ آپ کے گھر پر ہر ماہ ایک رسالہ ماہنامہ جو شمارہ ہے ہمارا میگزین ماہنامہ فیضان مدینہ وہ آپ تک پہنچے آپ کے گھر پر، تاکہ آپ اسے پڑھ سکیں۔ ماہ رمضان مبارک کا بھی ماہنامہ فیضان مدینہ تیاری کے مراحل میں ہے، اس میں بھی بے شمار الحمدللہ مدنی پھول ہوں گے، تو یہ سب آپ نے لینے ہیں، ان سب کی طرف آپ نے آنا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ افرادی قوت کے ساتھ ساتھ آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مدنی عطیات، چندہ، ڈونیشن، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا کام ہے، اس کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپیوں کی ضرورت ہمیں ہر سال پڑتی ہے، تو آپ کے زکات، آپ کا فطرہ، آپ کے دیگر مدنی عطیہ سے دعوت اسلامی الحمدللہ چلتی ہے، مدنی چینل بھی اسی طرح چل رہا ہے، اور بھی بے شمار مدنی کام ہیں، جیلوں میں مدنی کام ہے، گنگے بیر اسلامی بھائیوں میں مدنی کام ہے، مدنی منوں میں مدنی کام ہے، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام معاشرے میں تبدیلی لا رہا ہے۔ اب جیسا آپ یہ اجتماع دیکھ رہے ہیں، یہ اجتماع خود تو یونین اسلامی بھائی چل کر آ جاتے، ماشاءاللہ دنیا بھر میں اسلامی بھائی کوشش کر کے، افرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت دے کر لاتے ہیں، تو دنیا بھر میں اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، ہند میں اجتماعات الگ ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش میں اجتماعات الگ ہو رہے ہیں، افریقہ میں اجتماعات الگ ہو رہے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یو کے میں، یورپ میں، کتنے بڑے اعظم میں جن میں الحمدللہ یہ اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت دو، اتنا بڑا مدنی کام ہے، اتنے سنتوں کی خدمت ہے، اربوں روپیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو جن کے زکاتے ہیں فطرہ ہے دعوت اسلامی کو دیں، یقیناً اپنے مستحق رشتہ داروں کو بھی دیں، جو بچ جائے وہ دعوت اسلامی کو دے دیں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے وہ اسلامی بھائی جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ نے مل کر مدنی عطیات جمع کرنے ہیں، فطروں کے بستے لگانے ہیں، فطروں کے بستوں پر بیٹھنا ہے، جامعۃ المدینہ کے طلبہ، جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، اسی طرح مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان، ناظمین، دیگر مبلغین، ذمہ داران، سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایک بڑی تعداد کے اندر مدنی عطیہ جمع کرنے ہیں۔ ظاہر ان مدنی عطیہ سے دعوت اسلامی کے مدنی کام ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ بھی ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ثواب عطا فرمائے، اور شریعت کے مطابق مدنی عطیات کرنے کی اور اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مدنی عطیات تو جمع کر دینے چاہیے کہ چندے کے مسائل پر جو رسالہ ہے اور چندے کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے اس کا مطالعہ بھی ضرور کریں. ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, فیضان رمضان کا مطالعہ ضرور کریں. اعتکاف کی بہاریں آنے والی ہیں الحمدللہ. تو اسلامی بھائی نیت کرے کہ انشاءاللہ اس ماہ پورے ماہ کا اعتکاف ہم کریں گے. تو اس کے لیے اس کے متعلق جو معلومات فیضان رمضان کے اندر ہے اس کو ضرور پڑھیں تاکہ مل جل کر ہم دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں. میں اپنے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں جو میری معلومات ہے کہ جو پورے ماہ کا اعتکاف دعوت اسلامی کرواتی ہے اور پورے ماہ تک جو ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی مساجد میں بالخصوص فیضان مدینہ میں آ کر بیٹھتے ہیں, ایسی مثال مجھے دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی. اس طرح کا اعتکاف جو دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ کا ہوتا ہے, پورا جدول ہوتا ہے, مبلغین کے بیانات ہوتے ہیں, فرض علوم سکھائے جاتے ہیں, مدنی مذاکروں کے الحمدللہ مدنی بہاریں ہوتی ہیں, مبلغین کے بیانات ہوتے ہیں, قرآن کریم درست کروائے جاتا ہے, غسل وضو درست کروائے جاتے ہیں, نمازیں درست کروائی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ مبلغ بنایا جاتا ہے, تو ایسا عظیم الشان اعتکاف ہم سب کو کرنا چاہیے. ہمت کریں, تھوڑی نیت بنائیں کہ آنے والا رمضان بازاروں میں نہیں انشاءاللہ مسجد میں گزاریں گے. نیت کریں, اللہ توفیق دے, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. آج قبولیت کی رات ہے, اللہ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ ہمارا دل مسجد میں لگا, ہمارا دل نیکی کے کاموں میں لگا, مال کی محبت دنیا کی محبت ہے کاش ہمارے دل سے نکل جائے اور ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کا عزم کریں. عزم کریں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, ہم باتیں کریں گے, گناہ بڑھ گئے ہیں, برائیاں بڑھ گئی ہیں, بے حیائیاں بہت بڑھ رہی ہیں, نشے کے عادی بڑھ رہے ہیں, شراب کے عادی بڑھ رہے ہیں, بدکاریاں بڑھ رہی ہیں, بے حیائی بڑھ رہی ہے, فلمیں ڈرامے گانے بازوں کے شوقین بڑھ رہے ہیں, باتیں ہم کریں گے مگر ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش بھی تو ہمیں کرنی ہے نا. اس کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے, دعوت اسلامی کے مبلغین کا ساتھ دیجئے. آج جتنے بھی اس وقت الحمدللہ اجتماع شب برات میں جمع ہوئے ہیں سب نیت کریں انشاءاللہ جانے کے بعد ہم نے درس فیضان سنت میں شرکت کرنی ہے, ہم نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن کریم پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, سکھانا ہے اور دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ مل کر مدنی دورے کرنے ہیں, گھر گھر دکان دکان جا جا کر نیکی کی دعوت دے کر مساجد میں لانا ہے. آج ہمارے علاقوں میں مساجد ہیں مگر مساجد آباد نہیں ہے, مساجد آباد کرنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے. آج ہمارے محلے کے اندر اکثریت بے نمازیوں کی ہم دیکھتے بھی ہیں پھر بھی ہم انہیں نماز کی طرف نہیں لاتے. اللہ تعالی ہمیں جذبہ نصیب فرمائے, تو یہ جذبہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ملتا ہے, زبردست جذبہ ملتا ہے, بہت زبردست جذبہ ملتا ہے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, اعتکاف میں شرکت کریں, اجتماعات میں آتے رہیں. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اس ہفتے بھی مدنی مذاکرہ براہ راست ہوگا. اے کوئی جو آنے والی سنیچر کو ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کرتا ہو, مدنی مذاکرہ عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں 9 بجے, انشاءاللہ 9:30 بجے تلاوت نعت مختصر تا سنت و برا بیان و مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ بھی آئیں, اسلامی بھائیوں کو بھی لائیں. اور ایک بار پھر عرض کر دوں, خوب خوب مدنی احتیاط کریں. آپ میں سے کون ہے جو یہ نیت کرتا ہو کہ میں انشاءاللہ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ فطرہ وغیرہ جو بھی ہے میں دعوت اسلامی کو دوں گا, ہے کوئی جو نیت کرتا ہو؟ آپ پہلے ہم, میں اپنے گھر کی نیت کرتا ہوں, میں اپنی جیب کی نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے اپنی جیب سے اپنے گھر سے دوں گا انشاءاللہ. آپ بھی نیت کریں, ہر دعوت اسلامی والا اور والی نیت کرے کہ میرے گھر کا فطرہ اور میرے گھر کے مدنی عطیہ دعوت اسلامی کو دیے جائیں گے. اب یہ بتائیے کہ لینے کی کون نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے جمع بھی کروں گا؟ جو جمع کرنے کی سچی نیت کرتے وہ ہاتھ اٹھائیں. ہم انشاءاللہ جمع بھی کریں گے اپنی دعوت اسلامی کے لیے اور انشاءاللہ اس مدنی تحریک کو آگے سے آگے لے کے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور خاص کر ہمارے وہ اسلام بھائی جو دعوت اسلامی کے تحت مختلف اجتماعات میں حاضر ہیں, او بی وین کا اجتماع ہے یا جہاں جہاں اس وقت بذریعہ چینل یہ ریلے جو ہو رہے ہیں اجتماعات, تو وہاں پر بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہے, فیضان رمضان اسی طرح فیضان سنت, مختلف امیر اہل سنت کے رسائل یہ ضرور حاصل کریں. اور ایک پمفلیٹ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا رمضان میں گناہ کرنے والوں کی قبر کا بھیانک منظر، یہ ایک روپیہ ہدیہ ہے، دو طرفہ یہ پمفلیٹ ہے، اس میں رمضان مبارک کے حوالے سے بہت ہی اہم ایک روایت بھی بیان کی گئی، امیر علیہ سنت نے اس پہ کچھ مزید مدنی پھول ارشاد فرمائے، تو یہ ایک روپیہ ہدیہ ہے، اس پمفلیٹ کو ضرور حاصل کیجئے، ماہ رمضان میں بالخصوص جو روزے نہیں رکھتے ان تک یہ پہنچائیں تاکہ آنے والا ماہ رمضان یہ خوب عبادت میں گزارا جا سکے۔ ابھی نگران شورا نے ماہ رمضان اعتکاف کرنے کے حوالے سے جو کلام فرمایا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلام بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے یہ فارم، اعتکاف فارم، یہ آگے پیچھے دونوں طرف پرنٹ ہے، یہ دو روپیہ ہدیہ پر اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اور اس میں دیے ہوئی معلومات یہ مکمل بھری جائیں، اور جو ذمہ داران ہیں اس کو صحیح طور سے تصدیق کریں، شناختی کارڈ وغیرہ کی کاپیز وغیرہ چاہیے وہ ضرور اس میں لگائی جائیں تاکہ ان کے مکمل قوائف چیک ہونے کے بعد ہی انہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ فارم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں، اس کو بھر کر آپ چاہیں تو بذریعہ پوسٹ بھی اس کو بھیج سکتے ہیں۔ 28 شعبان تک وہ اسلامی بھائی جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آنے کی ترکیب بنا لیں تاکہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ان کے حلقے وغیرہ بنا لیے جائیں اور ایک اچھے انداز سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جا سکے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مجلس تجہیز و تکفین بھی ہے، اور اس مجلس کے تحت مختلف معلومات، اس کے متعلق تحریر وغیرہ شائع ہوتی ہیں، ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے۔ آج مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا پیارا کارڈ یہ جاری کیا ہے، اس میں غسل میت وغیرہ کے حوالے سے فضائل بھی لکھے ہیں، اسی طرح تجہیز و تکفین کے احکام یہ مختصراً اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ جب روح قبض ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، غسل و کفن کی تیاری کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے، غسل دینے سے پہلے کیا احکام ہیں، غسل جب دیا جا رہا ہو تو کون کون سے مراحل اس میں گزارے جائیں گے، کفن پہنانے کے متعلق، اسی طرح تدفین کے حوالے سے مختصراً یہ کارڈ بنایا گیا ہے۔ جو ذمہ دار غسل دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیں، جب جب ضرورت ہو مختصراً اگر اس کو دیکھ لیا جائے گا تو کافی سنت اور آداب پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ کارڈ 5 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بیاری کمار والا کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شب براءت کے کیا معنی ہیں، برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے۔
شب مانے رات، براءت مانے چھٹکارا، نجات، شب براءت مانے چھٹکارا پانے کی رات، تو مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تنگ دستیوں سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارے پانے کی رات ہے، اس کے لیے دعا کریں چھٹکارا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں کہ چھٹکارا مل جائے۔
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شب براءت میں یا کسی بھی حاضری کے موقع پر بعض لوگ اپنے عزیزوں کی قبر پر پانی ڈالتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔
دفن کرنے کے بعد تو پانی ڈالنا سنت سے ثابت، ویسے جو پانی ڈالا جاتا ہے آج کل، یعنی شاید کوئی ثواب سمجھ کر پانی ڈالتے ہیں، اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ اس سے میت کو ٹھنڈک پہنچے گی تو یہ بالکل لینے کے جہالت کی بات ہے۔ تو بلا وجہ پانی ڈالنا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ ضرورت ہو، جیسے مٹی اڑ رہی ہے اور اس کو جمایا تو اب اس میں پانی ڈال دیا، یا اس پر کوئی بیج ڈالے اب اس میں پودا اگانے کے لیے پانی ڈالا، تو ضرورت سے پانی ڈال سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے نہیں۔
میرا نام محمد ارشد ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ شب برات میں یا کسی بھی موقع پر اپنے عزیزوں کی قبروں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کی قبروں پر سے ہو کر جانا پڑے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
کسی عزیز کی قبر پر جانا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، ثواب کا کام ہے، جانا چاہیے، عبرت حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی انس ملے گا میت کو، جبکہ جس سے محبت کرتا ہوتا ہے تو وہ انتقال کے بعد بھی اگر وہ جائے گا نا تو اسے اس کو انس ملے گا، کمپنی ملے گی، محبت اس کو ہوگی، وہ چاہے گا کہ زیادہ دیر رکے. تو اب قبریں بیچ میں حائل ہیں، کئی قبرستانوں میں، ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو اس طرح کا ہے انداز کہ قبروں پر پاؤں رکھے بغیر دشوار ہوتا جانا. تو اگر ایسا ہی ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھے بغیر نہیں جا سکتا تو دور سے حاضری دے لے، فاتحہ پڑھ لے، کیوں قبر پر، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے. اگر قبریں مٹا دی گئیں، راستہ بن گیا اس کے اوپر، تب بھی اس پر تو اس پر چلنا بھی حرام. اور بلکہ اگر شک ہے کہ یہاں پہلے قبریں تھیں، شاید تھیں، راستہ بن گیا ہے یہاں قبروں پر، شبہ ہو، تب بھی اس پر چلنا حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علی سنت دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کل ہمارے یہاں شب براءت آنے سے پہلے معافی تلافی کا طویل سلسلہ ہوتا ہے، چند باتیں اس بارے میں ارشاد فرما دیں. کیا یہ طریقہ اعلی حضرت نے نکالا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ معافی مانگی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ فی زمانہ سوشل میڈیا کے ذریعے معافی مانگی جا رہی ہے، کیا سوشل میڈیا کے ذریعے معافی مانگنا درست ہے، یا جس سے معافی مانگنی ہو اس کے پاس جا کر معافی مانگنی ہوگی؟ اگر واقعی کسی کا حق تلف کیا ہے تو کیا صرف روایتی انداز سے معافی مانگنا کافی ہوگا اور اس رات کا انتظار بھی کرنا ہوگا؟ ان دنوں نامعلوم افراد کے، جن سے کبھی واسطہ بھی نہیں ہوتا، ان کے بھی میسیجز اور واٹس اپ آتے ہیں، ایک دن میں درجنوں پیغام آتے ہیں جو پریشانی کا سبب بنتے ہیں، کیا اس طرح نامعلوم افراد سے آپس میں معافی مانگنا درست ہے؟
اگر معاذ اللہ کسی کی دل آزاری کر بیٹھا، حق تلفی کر دی، جھاڑ دیا، کوئی مارا اس کو، تو اینا مطلب بلا اجازت شرعی کو اسی حرکت کی جس سے انہیں حق تلفی کا حکم لاگو آیا، تب تو جس کو کہتے ہیں نا سانس بعد میں لے، پہلے اس مسئلے کو حل کرے، یعنی فوری طور پر اس سے معافی کرے، اس کو راضی کرے. تو اب یہ کہ معافی مانگنے میں تاخیر کرے گا تب بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ جب کوئی گناہ ہو جائے نا تو اس کی توبہ فوراً واجب ہوتی ہے، توبہ میں تاخیر کرنا پھر ایک جدید گناہ، اس کی بھی توبہ کرے کہ تاخیر کیوں کری. تو اس میں شب براءت کا یا بڑی رات کا انتظار تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. رہا یہ کہ یہ طریقہ کس نے ایجاد کیا، طریقہ تو شریعت میں پہلے سے موجود ہے کہ حق العبد اگر تلف ہو تو بندہ جب تک راضی نہیں ہوگا، یعنی بندہ معاف نہیں کرے گا تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا. اپنے حقوق اللہ معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کیے کہ وہ معاف کرے، حالانکہ بندے بھی اللہ کے، حقوق بھی اللہ کے، لیکن اس نے یہ اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے یہ طریقہ رکھا، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بذات حسنہ بھی نہیں ہے. معافی مانگنا تو یہ ضرورتاً واجب ہے، کمپلسری ہے. اچھا، اب جس کی حق تلفی کی ہے اس کے پاس جا کر معافی مانگے، یہ اس کی کوئی مطلب نہیں کہ شرط میں نے نہیں پڑھی گئی کہ جا کر ہی معافی مانگے. مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بلا کر بھی اگر معافی مانگے گا تو صورت تو بنتی ہے معافی مانگنے کی. مثال کے طور پر استاد نے غیر ضروری کچھ جھاڑ جھوڑ دیا، یعنی حق تلفی پائی گئی، یا ماں باپ نے کوئی ایسی حق تلفی کر دی دادا نانا نے کر دی، پیر صاحب نے مرید کے ساتھ کر دی، اور اگر وہ بلاتے ہیں اس کو اور بلا کر پھر اس سے معافی مانگتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ قریب بلا کر اگر اس کو شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو ٹھنڈا شربت پلاتے ہیں تو نہیں طریقہ یہ ٹھیک؟ اپنی اٹکل سے کہہ دینا کہ جائے اس کے پاس اور اس کے سامنے ذلیل ہو فلا ہو، تو یہ مطلب اضافی چیزیں بیان نہ کی جائیں، بلکہ معافی مانگنی ہے. اب چاہے جا کر مانگے، چاہے بلا کر مانگے، چاہے تحریرن مانگے، چاہے تقریرن یعنی زبان سے بول کر مانگے، چاہے اشارے سے مانگے، ہاں اشارے سے معافی مانگ سکتے ہیں. یعنی مثلا کوئی غصہ آ گیا کسی کو، مطلب ڈانٹ دیا، پھر احساس ہو گیا، یوں کر لیا اور ایسا لگا کہ وہ اس حد تک کیا کہ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بس اب ہاتھ نہیں جوڑو، کوئی بات نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں بولا، معافی مانگ لی. معافی مانگنا پایا گیا. تو بہرحال یہ کہ معافی مانگنے کی بہت ساری صورتیں سامنے آئی ہمارے، فون پر بھی مانگی جا سکتی ہے. تو جب یہ سارے طریقوں سے معافی مانگ سکتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے کیا حرج ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس سے معافی مانگنا چاہ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پتا نہیں چلے گا کہ اس نے یہ دیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے اور معافی مانگی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. تو وہ تو میں پہلے عرض کر چکا کہ جس کا پتا ہے کہ بھائی اس کی دل آزاری کر بیٹھا ہے تو وہ تو نہ شب برات کا انتظار کیا کرنا ہے، سانس بھی بعد میں لینا ہے، پہلے معافی مانگنی ہے میں نے، یعنی مبالغہ کیا میں نے کہ اتنی جلدی معافی مانگنی ہے. اب یاد نہیں ہے کس کی حق تلفی کی ہے، کس کی نہیں کی. اب جیسے کوئی بھی مشہور آدمی ہے، مثلا میں ہوں، میرا لاکھوں نہیں کروڑوں سے بل واسطہ بلا واسطہ تعلق ہے، میں کیا کروں؟ میں کس طرح معافی مانگوں؟ مجھ پر بھی یہ تو کمپلسری واجب، اللہ نہ کرے میں نے کسی کی حق تلفی کر دی تو اس سے رابطہ تو کرنا ہی ہوگا. میرے حفاظتی امور کے مسائل ہیں، اس کے گھر تو جانے میرے لیے بہت دشوار ہے، تو اگر میں اس کو بلا بھی لوں یا پیغام دے دوں یا لکھ کر بھیج دوں یا فون کر دوں، یہ بھی صورت ہے معافی مانگنے کی. مگر اب بہت سارے ہیں، اب مجھے پتا نہیں کہ کس کی حق تلفی ہوئی، کس کی نہیں ہوئی. چلو کسی کی بھی نہیں ہوئی، بالفرض کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے میں نے حق تلفی کی ہو، اس کے باوجود اگر میں معافی مانگتا ہوں تو حکم شرعی کیا ہوگا؟ یہ طے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، حدیثیں ہیں، خود فرمان موجود ہے کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار توبہ کو تو بولتے ہیں، 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، کسی روایت میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ. تو توبہ کرنے کے لیے گناہ ہونا شرط نہیں ہے، توبہ کے ذریعے درجات بھی تو بلند ہوتے ہیں. تو چلو اس پر ہم قیاس نہیں کرتے، لیکن اگر کسی کے حقوق نہیں ہیں اور وہ اگر سوشل میڈیا پر معافی مانگتا ہے، اب اس پر ہنسنا، اس پر باتیں بنانا، یہ آپ پر واجب نہیں کرے گا کہ جس پر آپ باتیں بنا رہے ہیں اب اس سے معافی مانگے آپ، اور جا کر معافی مانگے یا رابطہ کر کے معافی مانگے کہ میری بھول ہو گئی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، تو بعض تو میں اپنے اوپر خامہ کا اوڑھ لیتا ہوں کہ یہ مجھے تنقید کر رہا ہے مجھ پر اور مجھے سنا رہا ہے. اب یہ کہ اگر واقعی یہ نیت تھی تو یہ بتائیے کہ یہ کون سا ثواب کا کام ہے، آپ نے کون سا ثواب کا کام کیا؟ کیا میرا دل نہیں دکھے گا اس سے؟ یار میں اچھا میں سوشل میڈیا کا جب سے نام نہیں سنا تھا میں نے، میں تو تب سے یہ کام کر رہا ہوں، دعوت اسلامی بننے سے کے پہلے سے کام کر رہا ہوں معافیاں مانگنے کا. کیونکہ میری عمر آپ کو شاید سب کو اندازہ نہیں ہو، میری عمر ہے، کافی عمر ہے. میں جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا نا، اس وقت بھی میری عمر 30 سے کچھ اوپر ہی ہوگی، یا 30 سے 2 سال شاید اوپر ہوگی. 30 سال کس کو بولتے ہیں؟ اس کا مطلب مجھے تجربات تو بہت تھے، مطالعہ بھی تھوڑا بہت کیا ہوا تھا، علماء کی صحبت بھی پا چکا تھا، احساس بھی تھا. سرکار اعلی حضرت کا جو مکتوب اس میں ہے نا اندر میں ڈالا ہے آقا کا مدینہ، وہ میں نے دعوت اسلامی کے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، اور میں نے ہی اس کو پھر الحمدللہ حاصل کر کے، مکتوب نہیں کسی کتاب میں، میں نے بھی چھپا ہوا دیکھا تھا، تو اس کو کچھ آسان کر کے اور یہ آقا کا مہینہ میں شامل کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں 14 تاریخ کو، یہ 14 شعبان المعظم کو معافی تلافی کی معافی کی ترکیب ہوتی تھی. اعلی حضرت نے اس پر کافی کلام بھی کیا، بڑے پیارے مدنی پھول دیے. تو یہ بتائیے کہ یہ کس سے ثابت ہے 14 شعبان کی شام کو معافیاں مانگنا؟ تو اعلی حضرت بھی اگر غلط تھے تو چلو میں بھی غلط ہوں، نہ میرے اعلی حضرت غلط نہ الحمدللہ میں غلط. تو اب میری اتنی ساری تفصیل سننے کے باوجود اگر کوئی میرا مذاق اڑائے گا تو خدا کو جواب کیا دے گا؟ یا جو معافیاں مانگتے ہیں سوشل میڈیا پر، میرے بھائی وہ کیا غلط کرتے ہیں، جبکہ ہم نے ہی بتا دیا کہ بھائی اگر واقعی اختلافی کی ہے تو اس سے رابطہ کر کے معافی مانگنی ہے، اور اگر احتیاطاً کہ شاید کسی کی اختلافی ہو گئی ہو اور یہ میرا پیغام سن کر ہو سکتا ہے مجھے معاف کر دے، تو اس نیت سے کیا حرج ہے معافی مانگنے میں؟ ابھی یہ اتنا بڑا اجتماع ہے، یہ میں پہلے ان اجتماع میں بھی معافیاں مانگتا تھا، سب کو میں جانتا تھوڑی ہوتا ہوں، لیکن جب میں گزرتا ہوں آتا ہوں جاتا ہوں، تو پہلے تو آتا جاتا تھا نا، ہزاروں لوگوں سے ملتا بھی تھا میں، تو بعض اوقات کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچ جائے، کسی کو پاؤں لگ جائے، کوئی کوہنی لگ جائے، کچھ ہو جائے، گھور لوں میں، جھاڑ لوں، ڈانٹ لوں، بھیڑ میں سب ممکن ہوتا ہے، تو میں اگر اب اس کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں کیا کروں، تو اللہ اعلان معافی مانگ لی کہ شاید وہ بھی سن لے اور مجھے معاف کر دے، اس کو رحم آ جائے. تو اس لیے یار کوئی اور کام ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے پاس؟ وہ کوئی ایشو چاہیے یار، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اب سوشل میڈیا پر کوئی اگر معافی مانگتا تو یہ بتاؤ ایمانداری سے آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے سچی؟ یعنی اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھو. یعنی طرح طرح کے تحریریں لکھتے ہیں، اب یہ تحریر کرنے والے شاید میرے سامنے آئے نا تو میں ان سے پوچھوں گی یار یہ کیا کیا لکھا ہے، یہ مجھے ثابت کرو. بعض باتیں بولتے ہیں یہ ثابت کرو، آپ جو بول رہے ہو یار یہ کیا ہے، کس حدیث کا مفہوم ہے، کس آیت کا مضمون آپ نے یہ بیان فرمایا، اور باقی سارے راستے آپ کائے کو بند کرتے ہو یار. بہت سارے موضوعات ہیں میرے بھائی جس پر امت کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس بہانے اگر وہ معافی معافی کرتا ہے کہ ایک حقوق العباد کا ذہن تو بنتا ہے یار، کہ یہ حق تلفی بھی کوئی چیز ہے، پڑھنے والے کا بھی ذہن تو بنتا ہے. نہیں یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ شب برات میں ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں، اچھا 1-to-1 بھی مانگتے ہیں. میں خود اپنے گھر کے ہر فرد سے معافی مانگتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی اور ان کی امی سے بھی، سب سے معافی مانگتا ہوں. اب مجھے آپ بیوقوف کہیں یا جو بھی کہیں آپ کی مرضی ہے، پھر آپ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے مجھے ڈھونڈتے پھر نا، پھر آپ بولو گے ہم پہنچ نہیں سکتے اس تک، تو پھر وہ آپ سوشل میڈیا پر میرے نام سے معافی مانگ لینا. میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیوں ایسا کرتے ہیں، کرنے دو نا یار، اللہ کا نام تو لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. کوئی تو اس میں جو معافی مانگتا ہے آخرت کا تصور پایا تو جا رہا ہے نا یار، کہ میری آخرت کو نقصان نہ پہنچے. اب وہ جس بھی انداز میں کر رہا ہے، اب کیوں چھیڑتے ہیں، تو جس کو دیکھو قلم پکڑ کے یا بیٹھ کے وہ کمپوزنگ کر کے وہ سوشل میڈیا پہ چھوڑا ہے، اگر ہم معافیاں مانگتے ہیں تو آپ بھی تو مطلب سوشل میڈیا پر اپنی تحقیق کے دریا باہر ہیں. آپ یہ تحقیق کے دریا بہانا چھوڑ دیں تب بھی ہم معافیاں مانگنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ بھی مانگیں ہم تو یہی مشورہ دیں گے معافی مانگنی چاہیے،
معافی کا رجحان بڑھنا
بہت بڑھ گیا اللہ کی رحمت سے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی.
معافی کا رجحان بڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے پاپا. جس نے بھی معافی مانگی چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے مانگی یا تحریر کسی طرح مانگی، معافی مانگنے میں عاجزی کا ایک کچھ تو پہلو ہے،
بے شک
توازو کا کچھ تو پہلو ہے، کچھ تو ہے کہ اگلا کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو تحریر کر کے. اگر کسی نے عاجزی کی ہے توازو کی ہے تو یہ خود ہی قابل تعریف عمل ہے یا قابل مذمت عمل ہے.
میں انشاءاللہ اب یہ جو اہل محبت ہے نا مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر میرے عقیدے سے متفق ہیں تو وہ تو ہو سکتا ہے مجھ سے معافیاں مانگیں گے مجھے ڈھونڈیں گے، عین ممکن ہے. اگر اب ان کو کوئی خوف خدا کی کوئی بھنک ہوگی تو شاید مجھے ڈھونڈیں گے. میرا دل دکھا ہوا ہے کہ میں نے طرح طرح کی تحریریں اور کچھ نہ کچھ سنا دیکھا, مجھے مزہ نہیں آیا کہ یار یہ کیوں کرتے ایسا. میں بارگاہ عظمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے قریب لا رہا ہوں کہ بندوں سے معافی مانگ کر بھی تو اللہ کی قرب کا ذریعہ یہ نہیں آ رہی ہے. تو یہ کائے کو یار مطلب یہ اسپیڈ بریکر اس میں ڈالتے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور مجھ پر خامخواہ کی تنقیدیں کرتے ہیں, بھلے نام نہیں لیتے انڈائریکٹ ایسا کرتے ہیں, کائے کو کرتے ہیں, کیوں کرتے ہو سر؟ چھوڑ دو یہ کام یار, آپ معافیا مانگنا شروع کر دو, آپ کے دل میں عاجزی پیدا ہوگی انشاءاللہ, تواضع پیدا ہوگی, خوف خدا نہ بڑھے تو مجھے کہنا, جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. میرا خیال ہے میں بہت کہہ چکا, اسی کو کافی سمجھے, کبھی مل کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب اگر ان میں سے بھی ابھی تک کسی نے معافیا نہ مانگی ہو تو مانگ لیں, یہ
مجھے ڈھونڈے
نہیں
جنہوں نے میرے انڈائریکٹ تنقید کی ہے مجھ پر,
وہ تو
چلو میں نے معاف کیا,
آپ
میں نے سب کو معاف کیا ہوا ہے.
نہیں جتنے,
لیکن اب یہ بھی تو بات ان تک نہیں پہنچے گی تو چلو میرا سمجھانا بھی نہیں پہنچے گا, لیکن ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ معافی مانگنا کوئی نانیما کا گھر نہیں ہے یار. وہ دل گردہ چاہیے کہ لاکھوں کے سامنے کو ہاتھ جوڑ کر اسکرین پر بیٹھ کر بولے کہ مجھے معاف کر دو, خالی مذاق اڑانا آسان ہے, پسینے چھوٹ جائیں گے تمہارے اس طرح سب کے سامنے معافیا مانگو گے تو. آپ کو تو داد دینی چاہیے یار, نہ کہ تنقید کرنی چاہیے. مجھے داد نہیں چاہیے, میں تنقید تو کسی پر بھی ہوگی تو دل تو دکھے گا نا یار. یوں تو بہت کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے مگر میں الحمدللہ کا مطلب لڑائی پنگا ڈال لیتا ہوں, لیکن مجھے یہ انداز جو کرتے ہیں نا, یہ مجھے ان میں اپنائیت کی بھی کچھ خوشبو آتی ہے کہ یار لگتے ہیں یہ اپنے والے لگتے ہیں, خامخواہ مطلب مدنی ماحول سے شاید زیادہ وابستہ نہیں ہے, یا آگے پیچھے ہونے کے بعد یہ مطلب یعنی کہ وہ کلا بازیاں کھا رہے ہیں تو یہ واپس آ جائیں, ویسا نہیں کریں. آپ کے ہی بھائی ہیں جو معافیا مانگتے ہیں, ماشاءاللہ اتنے لوگ ایک دوسرے سے معافیا مانگ رہے کہ واقعی یعنی کہ یہ بھی ایک تاریخی مطلب باب ہے تاریخ کا, اتنے مانگ رہے ہیں. یہ جتنے بیٹھے ان میں شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوں گے کہ جنہوں نے گھروں میں معافیا مانگی ہوں گی, بالکل معافیا مانگی ہوں گی. تو یار یہ تحریک کوئی غلط ہے یار, کتنی پیاری تحریک ہے, معافی مانگو معافی پاؤ جنت میں جاؤ انشاءاللہ.
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے, ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی اور یہ بہت اچھا سلسلہ ہے, اس طرف بھی آپ تھوڑی توجہ دلائیں کہ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو معافی مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے والدین بعض اوقات ان سے ناراض ہوتے ہیں, کئی رشتے داروں سے قطع تعلق ہی ہوتی ہے, اور اس میں ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ ان سے صلہ رحمی کریں, تو اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اور باقیوں سے معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں لیکن ان میں نہیں کرتے, اس حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیں.
خیر یہ تو میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا کہ یقینی معلوم ہے کہ بھئی فلاں کی دل آزاری کی ہے تب تو سانس بعد میں لے پہلے اس سے معافی مانگے, یہ ایک مبالغہ کے طور پہ سمجھا ہے کہ اب تاخیر بلا وجہ نہ کرے. تو ذرا ماں باپ کا حق تو زیادہ ہے, صلہ رحمی اور قطع رحمی کے معاملے تو اور سخت ہیں, صلہ رحمی واجب ہے, قطع رحمی رشتہ داری توڑنا یہ حرام ہے. بے شک ماں باپ سے بھی جیسے میں نے کہا نا, ہم نے تمہیں تو گھر کے ہر فرد سے معافی مانگی, جو بھی ہوش و حواس میں ان سے معافیاں مانگی ہیں الحمدللہ. تو اس طرح مطلب ماں باپ سے بھی معافی مانگنی ہے, بھائی بہنوں سے بھی مانگنی ہے, گھر کے دیگر افراد سے بھی معافی مانگنی ہے. اگر واقعی کوئی بھول ہوئی ہے کہ ان کا دل دکھ گیا, حق تلفی ہوئی ہے, تو واجب ہے کہ ان سے مطلب معافی مانگے, اور تلافی کی بھی صورت ہے تو وہ بھی سب کے ساتھ کرنی ہے. جیسے کسی کا قرضہ دبا کے بیٹھ گیا تو اب بولا کہ معافی مانگ لی, تو وہ جب تک قرضہ ادا نہیں کرے گا, تاخیر بلا وجہ جو کی ہے اور کوئی دل دکھا دیا ہے وہ لین دین کے تعلق سے, اس کی بھلے معافی مانگے لیکن قرضہ تو دینا پڑے گا نا. تو یوں مطلب یہ کہ گھر والوں سے بھی معافی مانگنی ہے. اچھا اب اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی سب سے معافی نہیں مانگتا, کسی کسی سے معافی مانگ لیتا ہے, تب بھی جیسے 99 کا اس نے دل دکھایا اور ایک سے معافی مانگتا ہے, 99 سے نہیں مانگتا, تو وہ ایک والی قبول نہیں ہے. یہ اس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے نا, وہ 100 میں سے ایک تو کم ہو ہی گئی اس کی, لیکن ظاہر ہے کہ 100% معافی مانگنی چاہیے, 100 کے 100 سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں جس سے معافی مانگی جائے اور اس کے باوجود وہ معاف نہ کرے تو اس کا کیا حل ہے؟
ہاں یہ حدیثوں میں اس کے مضامین موجود ہیں, ایک حدیث شریف میں کہ جس کا بھائی اس کے پاس معافی لائے اور وہ معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا, تو اس کو چاہیے کہ وہ معاف فرما دے.
یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ جیسے یہ تو ہے کہ وہ معاف نہ کرے تو اس کے لیے وعید ہے, اب یہ اس کو یوں وعید سنانا کہ معاف کر دو ورنہ تمہیں تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا, تو وہی سنانی چاہیے یا گڑ گڑا کے مزید اس سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے؟
غیر گڑ گڑا کر اس کو آمادہ کرے, تم کو حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا, یہ تو دے تو ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو اللہ جانے کہ اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے, تو یہ وعید ہے. اب اس کو سمجھایا اور اس کو حدیث سنانے میں ضرورت حرج نہیں ہے, لیکن متعین کر کے کہ تم کو حوض کوثر پر جانا نصیب نہیں ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے. کوئی گناہ کرے تو گناہ سے اس کو ڈرانے میں تو ڈرانا چاہیے, اچھی بات ہے, اس کو حدیث بھی سنا سکتے کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے, لیکن یہ سزا تجھے ملے گی تو جہنم کا عذاب بھگتے گا یہ نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی سے معافی مانگنا اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ضروری تو نہیں, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے.
وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا؟
نہیں کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, مطلب کوئی آپس میں ایسا کبھی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے, اور اگر میری دل میں یہ ہے کہ یار میں اس کو بولوں گا کہ آج بڑی رات ہے یار, کوئی ایسی مطلب ہو گیا ہو تو معافی کر دینا, یا ایسے ہی آج بڑی رات ہے اب تک جو حقوق تلف ہوئے ہیں معاف کر دیجئے گا, تو اس کو خوشی تو ہوگی نا کہ یار ایک شخص نے میرے سے اس طرح کی اچھی بات کی, نرم بات کی, معافی کی بات کی, تو کیا کسی کے اگر ہم دل جوئی کی یا خوشی کی نیت کرتے ہیں کہ اس کو میرا یہ معافی کا پیغام جائے گا تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ یار اسے معافی مانگی یار ایک اچھا پیغام بھیجا, تو کیا اگر میں نیت کرتا ہوں تو مجھے اس کا دل خوش کرنے کا یا دل جوئی کا ثواب ملے گا؟ یہاں یہ نیت بنتی ہے. میں اس وقت آپ کی مثال دیتا ہوں, آپ کا جو معافی کا پیغام ہزاروں لاکھوں تک پہنچے, اب آپ کا کبھی اس سے کوئی ایسا رابطہ یا واسطہ ہوا بھی نہ ہو اور یوں گھومتے گھومتے پہنچ گیا اور یہ پاپا کا پیغام آیا, تو اس کو خوشی تو ہوگی نا.
لیکن مطلب جیسا آدمی, جیسے کہ باپ اگر بیٹے سے معافی مانگے گا تو بیٹے کو دل میں خوشی ہوگی, باپ کا احترام بڑھے گا, یہ اس کا چانس ہے. اور بیٹا اگر معافی مانگے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو, لیکن یہاں بھی امکان ہے کہ باپ کی بیٹے پر شفقت بڑھے. تو جیسا آدمی,
یہاں یہ بھی تربیت فرما دیں باپا, اصل میں اس طرح کے میسیجز چلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ جیسے ایک ساتھ 100 آ گئے, اتنے سارے واٹس ایپ آئے ہوئے ہیں, اتنے سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں, تو وہ جس کے پاس آتے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے, تو اس وجہ سے کئی لوگ تنقید کرتے ہیں. اب میرے پاس مثال کے طور پر اگر اتنے سارے ایس ایم ایس یا واٹس ایپ آ جاتے ہیں تو مجھے اس پر جھنجھلا جانا چاہیے یا مجھے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ تو اچھی چیز ہے کہ لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, تو میں اس پر کیا اپنا ذہن بناؤں؟
یہ کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے نا تو بھرمار ہو جاتی ہے پیغامات کے, دنیاوی معاملات ہو گئے، جیسے خدا نخواستہ کوئی بم بلاسٹ ہو جائے، میسج چل رہے ہوتے ہیں، کوئی مطلب ایسی بریکنگ نیوز جس کو بولتے ہیں یا شوکنگ نیوز آ جائے، تو وہ شوکنگ نیوز نا، بریکنگ اور چیز ہے نا، دونوں ایک ہی ہے. بہرحال کوئی ایسی یعنی کہ چونکا دینے والا واقعہ ہو جائے تو بھی میسیجز چلتے ہیں، مزے لے لے کر فارورڈ کرتے ہیں. ہاں وہ تو اچھا موقع ہے نا، لیکن یہ بات کر رہا ہوں کہ اس موقع پر تو خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہوں گے کہ اتنے مر گئے، زخمی ہوئے، خود معلومات کرتے ہوں گے کہ بھائی اور کتنے، کیا ہوا، کہاں تک پہنچا اسکور. تو یہ مطلب مواقع ہوتے ہیں، دنیاوی موقع ہو یا دینی موقع ہو، میسیجز کی بھرمار ہوتی ہے. اسی طرح جیسے عنقریب آپ کو ہم تھکا دیں گے میسج دے دے کر، تیار رہنا، رمضان کی مبارکباد دیں گے. لوگے
انشاءاللہ
میں تو لوں گا. رمضان مبارک کہا اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی برکتیں دے، تو میں یہ دعائیں کیوں نہیں لوں؟ لوں گے، آپ نہیں لیں گے؟ لیں گے نا بھائی، انشاءاللہ ضرور لیں گے. تو اب کوئی مطلب بیزار ہو جائے کہ یار یہ کیا پیچھے لگ گئے، جب دیکھو تو لائن لگی ہوئی، رمضان مبارک رمضان مبارک، تو خوش ہونا چاہیے کہ یار دعائیں دے رہے ہیں، اور دعائیں تو جتنی دیں کم ہیں. تو اسی طرح مطلب اگر معافی مانگنے والوں کے پیغامات کی لائن لگ گئی تو کیا حرج ہے اس میں یار، اچھا ہی تو کام ہے. آپ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی امید ہے ثواب ملے گا.
جس کی شادی ہوتی ہے نا اس کو مبارکباد کے جب پیغامات آتے ہیں نا تو اس کو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جس کو دیکھو شادی کی مبارکباد دینے تلا ہوا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اس کو مبارکباد کے پیغام آئیں گے تو اس کو خراب لگے گا، اب یار کیا لائن لگا دی یار، اتنی کو مبارکباد دیتا بیٹا پیدا ہونے پر.
میرا پر نواسا آیا، پر نواسا، اس پر بھی مجھے بازوں نے پیغامات دیے، مجھے خوشی ہوئی، اور جنہوں نے نہیں دیے ان کا بھی یاد آیا گیا ری اس نے میرے کو مبارکباد نہیں دی. یہ ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ. تو اب اتنے پیغام آتا ہے پھر بھی میں بیزار نہیں ہوا کہ میرے نفس کو مزہ آیا، سمجھے؟ تو یوں مطلب یعنی کہ اپنے کو جس میں نفس میں مزہ آئے نا وہ اچھا لگتا ہے. اب عید مبارک کتنی آتی ہے، عید مبارک، اچھا میت ہو جائے تو تعزیت کے پیغامات کتنے آتے ہیں جن کے تعلقات زیادہ ہوں، جو نہیں دیتا تعزیت کا پیغام اس سے دل میں کچھ نہ کچھ ناراضی آتی ہے، یار اس نے میری تعزیت نہیں کی، تب نہیں اکتاہٹ ہوتی یار. اور جو مطلب معافی مانگنے کے پیغامات جو جنت میں لے جانے والے معاملات ہیں اس سے آپ کو اکتاہٹ ہوتی ہے، پھر آپ وہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ بیانات داغ دیتے ہیں، کمپوزنگ میں بیٹھ جاتے ہیں، اگڑم بگڑم جو آیا سمجھ میں سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں. کہ سب کے جملے غلط نہیں ہوتے، ہر جملہ بھی غلط نہیں ہوتا، لیکن مطلب یہ کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید ہر سمجھدار سمجھ سکتا کہ میں کیوں کہنا چاہتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ کوئی اس کام سے کسی کو روکے، روکنا نہیں چاہیے. معافی آپ بھی مانگے میں بھی مانگوں، روز مانگنا چاہیے، دن میں 100 مرتبہ مانگنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
باپا معافی مانگنا آسان ہے یا معاف کرنا آسان ہے؟
بعض صورتوں میں معافی مانگنا یہ پہاڑوں سے بھی وزندار ہوتا ہے. جس کا ذہن نہ ہو نا اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو وہ چھوٹے سے معافی نہیں مانگے گا، اپنی انسلٹ سمجھے گا. فیکٹری کا مالک اپنے مزدور سے معافی کیسے مانگے گا؟ اس کو فوراً شیطان بولے گا، سر پہ چڑھ جائے گا. شوہر بیوی سے معافی کیسے مانگے گا؟ یہ تو پھر وہ ناکو چنے چپوائے گی، چڑھ جائیے سر پہ. تو اس کے لیے معافی مانگنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. تو یوں مطلب جس کا ذہن بنا ہوا ہوگا نا اس کے لیے یہ معافی مانگنا آسان ہے، اور جس کا ذہن نہیں بنا ہوا سوخ تلف یا کرے گا، معافی مانگنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا. اچھا تو ایسوں کے لیے تو معافی مانگنا دشوار ہے، تو ان کو کچھ سر پر برف کی گھسائی کرنی چاہیے، نرمی آئے، ٹھنڈک آئے دماغ میں، اور یہی حقوق العباد نمٹا کے جائیں. دیکھو مزدور کو آپ اس کی مزدوری کی اجرت دیتے ہیں، نہ کہ آپ کے ستائے جانے کی اجرت، کہ آپ اس کو ستا سکیں، ظلم کر سکیں، اس کی اجرت کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ اس کی اجازت نہیں ہے ستانے کی، ظلم کرنے کی، چاہے آپ کے پاس 1000 آدمی کام کرتے ہوں، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے سب کے معاملے میں. اچھا اب معاف کرنا, معاف کرنے میں بھی دل گردہ ہونا چاہیے. بعض لوگ نہیں کرتے معاف, نہیں کروں گا معاف, قیامت کے دن بدلہ لوں گا, یہ بھی نہیں ٹھیک. بلکہ معاف کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے حکم فرمایا خذ العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. میرے آقا نے تو اپنے دشمنوں کو بھی تو معافیاں دی نا, ہے نا, تو اس لیے ہم کو بھی یہ معاف کرنے کی سنت ادا کرنی چاہیے, بڑا دل رکھنا چاہیے. لیکن بعض لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں, کیوں معاف کروں. اچھا معافی مانگنے والے کو بھی سمجھاؤ نا, کیوں معاف کروں, کیوں معافی مانگو, میرا کیا قصور ہے, قصور اس کا ہے. اس میں یہ بحثیں کرتے ہیں اور پھر کئی اختلافیاں پھر اس بحث میں ہو جاتی ہوں گی. کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, کیا بگاڑ لے گا میرا, کیا ہے میرے سامنے, میں اس سے کیوں معافی مانگوں, مچھر ہے مچھر مسل دوں گا. اب یہ سارے جو یہ گناہ کر رہا ہے یا ثواب کر رہا ہے, کر کیا رہا ہے, مزید مطلب اپنا کام خراب نہیں کر رہا ہے, انہیں مزید اپنے اوپر معافیوں کے مطالبے بڑھا نہیں رہا کہ معافی مانگے. مچھر کہہ دیا, حقیر اس کو جانا, تکبر کی بھی صورت یہاں پائی جا رہی ہے. تو اس لیے مطلب معافی مانگنا اس کو اپنے لیے آسان کر لیجئے اور معاف کرنا بھی اپنے لیے آسان کر لیجئے, اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شعبان کا مہینہ جسے آقا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے, اس کی ایک نازک رات جو کہ 15 شعبان کی رات ہے, اس میں مسلمان نوافل ادا کرتے اور مسجدوں میں عبادت کیا کرتے ہیں. اس رات نامہ اعمال بھی تبدیل ہوتے ہیں. پیارے باپا جانی یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم ایسا کیا عمل اور نیت کریں کہ ہمارے نامہ اعمال بھی اچھے ہوں, اور کچھ دن بعد رمضان کی آمد آمد ہے.
انشاءاللہ
اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں. رمضان کی آمد مرحبا, نعمت کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا.
ماشاءاللہ شب براءت میں غالباً کیا عمل ایسا کرتے ہیں پوچھا مدنی منی نے بڑے پیارے انداز میں. ماشاءاللہ سوال مدنی منی تھی, سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کی مدنی منی تھی؟ اچھا بنت عابد باپو, واہ بھائی ماشاءاللہ. شعبان کی 15ویں شب شب براءت میں جتنا ہو سکے عبادت کرے. اب علم حاصل کرنا یہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, اور اللہ کی رحمت سے ہم میں سے ایک تعداد یہ بھی ہوگی جو عصر کی نماز مسجد میں ادا کی ہوگی اور ابھی تک مسجد میں ہی پڑے ہیں. اس میں نمازیں فرض نمازیں بھی آئیں, کھانے پینے کا وقفہ بھی ہوا, افطار کی بھی سعادت پائی, پھر کھانا کھایا, پھر عشاء پڑھی, پھر بیان ہوا, بیان سنا, اور ابھی بھی علم دین حاصل ہو رہا ہے. تو یہ بھی عبادت ہے ظاہر. یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف نفلیں پڑھنا ہی عبادت ہے, بے شک نفلیں پڑھنا یہ بھی عبادت ہے, تلاوتیں کرنا یہ بھی عبادت ہے, علم دین حاصل کرنا یہ نفل نمازوں سے بھی افضل, تلاوتوں سے بھی افضل عبادت ہے الحمدللہ. تو جس سے ہو سکے وہ علم دین حاصل کرے, نفل پڑھے, تلاوت کرے, ذکر و اذکار کرے, درود شریف پڑھے, تسبیح پڑھے, نیند آئے تو بھلے سو بھی جائے, تہجد کے لیے اٹھے, تہجد پڑھے, فجر با جماعت روز ہی پڑھنی چاہیے, اس دن بھی پڑھے. تو یوں یہ رات جو ہے آتش بازی, سائیکل بازی, اسکوٹر بازی, سائلنسر نکال کر شاید بعض لوگ اسکوٹریں بھی چلاتے ہوں گے اور طرح طرح کی دھواں چوکڑیاں بھی کر رہے ہوں گے, لیکن یہ ان دھواں چوکڑیوں کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے, نہ یہ کوئی کار ثواب, بلکہ ان میں کچھ کام گناہ کے بھی ہیں, کچھ مباح اور کچھ مطلب یعنی کہ فضول اور اس طرح مکس ہے یہ. تو بہرحال ان کاموں کے بجائے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے, اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سے راضی ہوں. ایسے کام ہم کو شب براءت میں کرنے چاہیے اور عزم بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ صرف وہی کام کریں گے جو اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کے ہیں, نافرمانیوں سے بچیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے, تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو یعنی شب برات کو انسان کے ساتھ جو کچھ اگلے سال ہونا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے, تو برائے مہربانی اس بارے میں جو ہے رہنمائی فرما دیں.
یہ اس میں تقدیر تو انسان جب پیدا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے, تقدیر اس وقت بھی لکھی جاتی ہے جب وہ پیدائش اس کی ہوتی ہے. تو حدیث مبارکہ کے مطابق چار باتیں لکھی جاتی ہیں جب اس کی تخلیق ہونے لگتی ہے. یہ ہے کہ اس رات میں سال بھر کے اندر اس بندے کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہوتا ہے, یعنی پہلے ساری چیزیں لکھ دی گئیں, اب سال بھر میں جو ہونا ہے وہ فرشتوں کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو اتنا رزق ملنا ہے, اس کی اگر موت واقع ہونی ہے تو اس سال میں واقع ہونی ہے, حج کرنا ہے تو اس سال حج کرنا ہے, بہت ساری باتیں جو اس بندے کے ساتھ واقع ہونے والی ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں جو اس سال کے اندر واقع اس بندے کے ساتھ ہونی ہیں. تو وہ پہلے کا معاملہ وہ تو ویسے ہی ہے, اور یہ سال بھر کا معاملہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے.
التی یفرق فیہا کل امر حکیم, بانٹ دیا جاتا ہے اس میں ہر حکمت والا آیت ہے نہیں. چلو آپ نے ماشاءاللہ بہت پیاری وضاحت فرمائی,
آیت ہے لیکن اس میں اللتی کے الفاظ وہ اس میں ہے اس میں نہیں ہے, شعبان کی دعا میں ہے اس میں قرآن پاک میں.
اچھا اتنا یفرق صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
خوبصورت دنیا کے رنگین نظارے, بلند و بالا عمارتیں, ٹیکنالوجی کے نت نئے کرتب, آسائش و زیبائش کی رونقیں, تفریح ہی تفریح, یہ مناظر دل و دماغ کو مسخر کر دیتے ہیں. انسان اس دنیا ہی میں کھو جاتا ہے, دنیا کی محبت اسے اپنے سحر میں محصور کر دیتی ہے. پیارے امیر اہل سنت, دنیا سے محبت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں.
اللہ جل جلالہ, یہ دنیا ہمارا عارضی یعنی ٹیمپریری ٹھکانہ ہے. ہم آئے ایک محدود وقت کے لیے, پھر چلے جائیں گے, پھر پلٹ کر دنیا میں آنا نہیں ہوگا, پھر معاملہ جو ہے وہ بہت طویل ہے, بلکہ وہ میں پھر حد نہیں ہے اس کی. آخر کار جنت ہی جنت میں چلا جائے گا, وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا, اور جو معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا بھی تو اپنی سزا پوری ہونے کے بعد, بلکہ سزا پوری ہونے سے پہلے ہی شفاعت کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر جنت سے کبھی نہ نکلے گا. اس بات پر بعض لوگ پر شیطان جو ہے نا یہ کہلوا دیتا ہے کہ چلو یار کبھی تو جہنم سے نکلیں گے نا، یہ کہتے ہیں لوگ. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہنا جو ہے نا یہ خطرناک ہے، کہ اس میں اللہ تعالی کے عذاب کی تخفیف یعنی ہلکا پایا جانا اس جملے میں یہ ہے، یعنی عذاب اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا کہ چلو وہ کچھ عرصے کے بعد بھی نکل تو آئیں گے نا. تو یہاں اللہ تعالی کے عذاب کو ہلکا جاننا کہ ہم برداشت کر لیں گے اتنا، تو یہ کفر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کو بھی عذاب کے اللہ تعالی کا جو عذاب ہے اس کو کوئی بھی سہ نہیں سکتا، برداشت کر نہیں سکتا، یہ امپوسیبل ہے. اس لیے یہی تمنا کی جائے کہ ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو، کاش ہم بے حساب بخشے جائیں. تو بہرحال یہ کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ٹیمپریری ہے، وقتی اور بہت عارضی. اب دیکھو نا بعض تو آتے ہیں اور دنیا میں ایک دن زندہ رہتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی دو چار دن زندہ رہتا ہے انتقال کر جاتا ہے، کوئی دو چار گھنٹے میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی دو چار سال، کوئی مزید بڑھتا ہے جوانی میں اس کی اسکوٹر ٹکرا جاتی ہے، اسکوٹر کو کوئی پیچھے سے مار دیتا ہے، پھر بےچارا سر کی چوٹ کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں چلا جاتا ہے، بے ہوش پڑا رہتا ہے، پھر آخر کار دم توڑ دیتا ہے. پھر کوئی اگر ادھیڑ عمر پھر بڑھاپا پا لیا، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، مرنا تو پڑے گا. تو یہ دنیا وارل ٹیمپریری ہے، تو اس میں تو ہم آئے اپنا کام کرنے کے لیے، کام پورا ہوا چلو، تو ہم کرنے کچھ آئے دے اور کرنے کچھ لگے. اور یوں مطلب یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا، یوں سمجھو کہ ہماری مطلب یعنی کہ کشتی جو ہے نا یہ دریا کے کنارے پر لنگر انداز ہوئی. تو اب اس میں وہاں کچھ تو تھے کہ جنہوں نے حسب ضرورت پھل وغیرہ لیے، کھائے پیے اور کشتی کا ٹائم بھی ذہن میں رکھا، اور پھر وہ بھاگ کے کشتی میں بیٹھ گئے. اور کچھ تھے کہ انہوں نے جب خوبصورت مناظر دیکھے اور لذیذ پھل دیکھے تو اب یہ تو کھانے میں منہمک ہوئے اور اپنی جھولیوں میں بھرنے شروع کیے، خوب بھرے، اور ان کو ہوش نہیں رہا اور کشتی چلی گئی. اب کیا ہوا کہ اب یہ پھل تو ان کو کام نہیں آئے، گل سڑ گئے پھل اور کشتی بھی چلی گئی، اور یوں یہ در بدر ہو گئے. تو اسی طرح اس دنیا میں جو آئے اور جنہوں نے یہ اس دنیا کے ضرورتن پھل لیے، یعنی کہ ضرورتن غذا لی، ضرورتن اس کی نعمتوں کو برتا اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، وہ تو کشتی میں سوار ہو کر جنت کی طرف نکل گئے. اور جو مطلب غفلت کا شکار ہوئے اور رونقوں میں گم ہو گئے تو وہ یہیں گل سڑ کر پورے ہوئے، اور اب ان کے لیے عذاب. ایک سمجھانے کے لیے میں نے وہ مثال آپ کو پیش کی. تو یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اس کا مطلب وہ اس کو دوام نہیں ہے، یہ مطلب لاسٹنگ نہیں ہے، اس میں ٹکاؤ اور ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں اس کی محبت اچھی چیز نہیں ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد، کہ یہ دنیا یہ جڑ ہے اس کی محبت. جڑ کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟
روٹ.
عوام کو سمجھانا.
The love of دنیا is root of every evil.
آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے، اس پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے. یہ دنیا کی مثال, آخرت کا معاملہ کتنا بڑا ہے. دنیا کی ڈیفینیشن, تعریف, دنیا کی وہ محبت جو آخرت کے نقصان کا سبب بنے, قابل مذمت ہے. اور ایسی دنیا یہ بری ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا, بال بچوں کی خدمت کرنا, شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے یہ بھی دنیا, لیکن یہ مضموم نہیں, یہ بری نہیں ہے, بلکہ یہ ضروری ہے, اس میں ثواب ملے گا. دوبارہ لے کے دنیا کی محبت سے بچنا چاہیے, وہ مضموم محبت جو ابھی میں نے بیان کی کہ جو آخرت کو نقصان پہنچانے والی ہو, تو اس سے بچنا چاہیے تاکہ آخرت بہتر بن سکے, ورنہ اس کا انہماک, اس میں مشغولیت, یہ نقصان دہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ
استغفر اللہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے, جو مدنی چینل پہ ہوں, جو اس وقت فیضان مدینہ میں ہیں, جہاں جہاں ہیں, مختلف مقامات پر ماشاءاللہ اسلام بھائی اس وقت جمع ہیں, اور او بی وین کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں. لانڈی نمبر 3 میں بھی الحمدللہ اسلام بھائی اس وقت جمع ہیں. تو ہر جمعرات کو اپنے آنے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی ضرور بھی ضرور نیت فرما لیجئے. جی سوال چلائیے.
ارے بابا جان, میرا نام عثمان غنی انصاری ہے, میں اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا کیسا, میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنے میں یہ ہے کہ جیسے کہ اب یہ برتن کا یہاں ٹوٹا ہوا ہو کچھ کونا وغیرہ, یا یہاں مٹی اکھڑی ہوئی ہو, یعنی کہ جس کو ٹوٹا ہوا کہ اس پہ, تو ادھر سے پینا یہ مکرو, اگر فریش جگہ سے پیا تو مکرو نہیں ہے. اس طرح دراڑ والے ہیں یا کوئی اکھڑا ہوا ہے کوئی حصہ, تھوڑا سا بھی اس میں اسکریچ وغیرہ پڑ جاتے ہیں, تو ان میں میل کچل جمع ہوتا ہے, دھلتا بھی نہیں ہے وہ, اور جراثیم جمع ہوتے ہیں, تو ایسے برتن بھی استعمال نہ کیے جائیں. آج کل تو چمچ اور یہ مطلب اس میں نقشی بنی ہوتی ہے. اب یہ چمچ جب بھی لیں تو آپ بالکل پلین لیں, یا پلاسٹک کے اس میں ہینڈل ہوتے ہیں, اب وہ چائے میں چینی بھری اور یوں گھما رہے ہیں, اب وہ جو پلاسٹک کا جو ہینڈل ہے وہ بھی بازو کا تھوڑا ٹچ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کے اندر میل ہوتا ہے, یہ دھلتا نہیں ہے. یا نقشی بنی ہوئی ہوتی ہے چپل پہ, یہ چمچ پہ نقش بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ بھی چائے کے اندر, سالن کے اندر, غذا کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, اور نقش کے اندر کچھ نہ کچھ میل بھرا ہوا ہوتا ہے جو دھل نہیں پاتا, خود دیکھیں گے ہم تو کالا کالا ہو جاتا ہے, اور یہ پھر جراثیم پیٹ میں جائیں گے. تو اس لیے چمچ اب بنانے والوں کو تو کیا میں اپیل کروں, وہ تو وہی بنائیں گے جو بکے. اب عوام ہی اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ جو مطلب نقش والے, ہاں جس دن عوام کو سمجھ آ گئی نا, اور دکانوں پر جا جا کر پوچھنا شروع کیا نا کہ ہم کو بغیر نقش کے چمچ چاہیے, تو پھر یہ جا کر بنانے والوں کو بات کریں گے کہ ہم کو یار بغیر نقش کے گاہک آ رہے, بغیر نقش کے چمچ دو, تو ہو سکتا ہے کہ یہ عام ہو جائے. اب بھی ملتے ہیں بغیر نقش کے, لیکن شاید کم ملتے ہیں. عوام کو تو خوبصورتی چاہیے نا, صحت کا بیڑا کل غرق ہوتا ہو دائے ہو جائے, ہو ہی رہا ہے, یہ جراثیم کھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ موٹی میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, ظاہر ہے کہ سمجھ آتی ہے, اس میں میل کچل بھرا ہوتا ہے, یہ چائے میں جا رہا ہے, سالن میں جا رہا ہے, تو یہ اپنی میل تو چھوڑے گا کچھ تو کچھ اثر. آخر ہاتھ بھی تو ہم دھوتے ہیں نا یار, صابن سے دھوتے ہیں کہ میل نہ رہے, اور چمچ سے میل خود بھر کے انڈیل رہے پیٹ میں, اور گھول کے میل پی رہے, تو انشاءاللہ آپ جن کے سمجھ میں آیا ہوگا یہ جا کے تلاش کریں گے تو مل جائیں گی، پھر بننا بھی شروع ہو جائیں گی. یہ بھی مسلمانوں کو نفع پہنچانے والی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. شرعاً جائز ہے ایسے چمچ نقشی والے استعمال کرنا، گناہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام محمد وقاص ہے اور میں اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ گھر میں تنگ دستی اور بیماریاں ڈھیر ڈال رکھے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے، جواب ارشاد فرما لیں.
یا رزاق و یا رحمان و یا رحیم و یا سلام، 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. ہر نماز کے بعد ایسا کرنا ہے اور 7 دن تک کرنا ہے. انشاءاللہ عزوجل بیماری، تنگ دستی، غربت وغیرہ سے نجات ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.